أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، ولم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدهمات ثيابها. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أكثر إنسان جب تاريخ الإسلام کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے بعد تشیع کے عقائد اور نظریات کو پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلا اور انتہائی اہم جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو نبی کریم سے عشق تھا، محبت تھی، ان کی رسالت پر لوگ ایمان رکھتے تھے، ان پر وہ ایمان لائے تھے، تو پھر اس کے باوجود اگر اہل تشیع درست کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں کہ امامت دین کی اساس ہے نبوت کے بعد، تو پھر اتنے سارے مسلمان نور صفیفہ کے واقعے کے بعد امامت کی حفاظت اور اس کی اتباع کے حوالے سے خاموشی کیوں اختیار کی؟ سوچنے والا مقام ہے اور بہت اہم سوال. آپ بھی یقیناً اگر خاندانی پس منظر کی وجہ سے شیعہ ہیں تو اس حوالے سے آپ سوچیں گے، لیکن اگر آپ علمی شیعہ ہیں، علمی شیعہ، نظریاتی شیعہ ہے، نظریاتی اور علمی شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنے عقائد کی دلیل ہوتی ہے، جس کے پاس دلیل ہوگی وہ اس دلیل کی بنیاد پر ہمیشہ کھڑا رہے گا، جو آبائی شیعہ ہوگا جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس تمہارے ان عقائد کی کوئی قرآنی، کوئی سنت کے حوالے سے، کوئی تاریخ کے حوالے سے دلیل بھی ہے یا پھر کہانیاں ہیں، تو یقیناً جو صرف اپنے خاندان اور آبا و اجداد کے شیعہ ہونے کی وجہ سے شیعہ ہے وہ ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا. اس لیے وہی لوگ حقیقی شیعہ کہلاتے ہیں اہل البیت کی نگاہ میں جو دلیل کے ساتھ کھڑے بھی ہوں اور دلیل کی بنیاد پر ہر سختی کا مقابلہ بھی کر سکیں. جہاں دلیل نہیں ہوگی وہاں پر آپ تنگ گلی سے نکلنے کی کوشش کریں گے. آپ ذرا پاکستان کی صورتحال دیکھیں. نبی کریم کا دور گزر گیا, اس کے بعد مدعیان نبوت بہت سارے آئے, لیکن خود اس بر صغیر کے اندر جب قادیانیت نے سر اٹھایا تو بہت بڑی تعداد خود نبی کو چھوڑ کر غلام رحمت قادیانی کے پیچھے پڑ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل نہیں تھا, محبت تھی. جب دلیل نہ ہو تو پھر ایک مفسد کو اپنا نبی بنانے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں جب دلیل نہ ہو. ایک عنصر تشیع کی بقا میں یہ ہے, ایک عنصر کہ طول تاریخ میں تشیع کے پیروکاروں کی, اہل بیت کے حقیقی اور نظریاتی پیروکاروں کی تعداد ہمیشہ کم رہی, لیکن وہ اتنے مضبوط رہے کہ اس جمع غفیر پر ہمیشہ چھائے رہے. تاریخ پڑھیے, امیر المومنین کا ساتھ دینے والے کتنے لوگ تھے. یعنی اگر بیعت خلیفہ کے حوالے سے صفیفہ کے واقعے کے بعد آپ دیکھیں تو جن لوگوں کو مجبور کیا گیا اور انہوں نے بیعت نہیں کی, ان کے ساتھ جو ہوا سو ہوا, کسی کو کسی الزام کے تحت اور کسی کو کسی الزام کے تحت, جو بھی ہوا, لیکن خود اہل البیت کے حوالے سے اہل البیت کے گھر بیٹھ کر امیر المومنین کی ولایت و امامت کا دفاع کرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ کبھی آپ تاریخ میں غور کیجیے, آپ محسوس کریں گے کہ پوچھو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چھوٹا سا حویلی تو نہیں تھی, محل تو نہیں تھا, بہت بڑا کوئی مرکز تو نہیں تھا, چھوٹا سا گھر لوگوں کو. اس چھوٹے سے گھر کے اندر کتنے لوگ آ سکتے تھے؟ آپ جب انگلیوں میں گنیں گے تو آپ کو گنے چنے لوگ ملیں گے. ابو ذر ملے گا, سلمان ملے گا, مقداد ملے گا, طلحہ ملے گا, زبیر ملے گا, عباس ملے گا, خود امیر المومنین ملیں گے, ایک دو اور ساتھی شاید آپ کو مل جائیں. یعنی اتنی بڑی جماعت کے درمیان یہ لوگ علی کے گھر, فاطمہ کے گھر جمع ہوں اور علی کے حق کے حوالے سے بات چیت کریں اور کہیں کہ نہیں, ہم قبول نہیں کرتے, جبکہ پورا معاشرہ ان کے ساتھ میدان میں کھڑا نہیں ہے. ہاں, اس معاشرے کی دو صورتیں ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو خاموش ہے, جانتا ہے لیکن خاموش ہے. کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ مجھے میرے بچے عزیز ہیں, مجھے میرا کاروبار عزیز ہے, مجھے بیت المال سے ملنے والی تنخواہ عزیز ہے. اگر میں بولوں گا تو تنخواہ کٹ جائے گی, بولوں گا تو میرے بچے اٹھا لیے جائیں گے, بولوں گا تو میرے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے, اس لیے میرا خاموش رہنا بہتر ہے. ایک طبقہ یہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جس کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے, ہمارا ساتھ تو تمہیں ہم یہ دیں گے, ٹھیک ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا, حصہ ملے گا. ایک خاموش طبقہ عام عوام میں, ایک وہ طبقہ جس کا مفاد کسی نہ کسی شکل میں سسٹم کے ساتھ وابستہ ہے, اور ایک وہ طبقہ جو اس معاشرے کے اندر قبائل کا سردار ہے، قبائل ان کے ہاتھ میں ہیں، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری باری لگے گی تو ہمیں بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے اور اس اقتدار میں ہمارا ایک رول ہوگا۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب سقیفہ میں محفل سجتی ہے تو ایک صاحب اٹھ کر کہتے ہیں منا امیر و منکم امیر، ایک امیر تمہاری طرف سے ہوگا، ایک امیر ہماری طرف سے ہوگا، بنی ہاشم گھر میں رہے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی کہ مادی نگاہ سے ابھی قبائلی عصبیت ذہنوں میں موجود ہے، قبائلی عصبیت، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں کوئی مناظرہ نہیں پڑھتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اس وقت عقائد بھی بیان نہیں کر رہا، عقیدے کی بحث نہیں ہے، میں چونکہ موضوع تاریخ امامت ہے اس لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے نکات ہیں جو ذہنوں میں ہمیشہ زندہ رہنے چاہیے، ان نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ میں اور آپ مل کر سوچ سکیں کہ ہم کتنے گہرے پانی میں ہیں۔ تاریخ کو برا بلا کہنا آسان ہے، تاریخی واقعات کو پڑھ کر کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت آسان ہے، لیکن جب ہم خود اس تاریخ کا حصہ بن کر اس مقام پر کھڑے ہوں جن مقامات پر وہ کردار کھڑے تھے تو اس کے بعد فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، میں اور آپ مستثنا نہیں ہیں اس سے، آج بھی بہت ساری اس طرح کی آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو غور سے سنیے گا، غور سے پڑھیے گا اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ ان کا کتنا قصور بنتا ہے جو اس معاشرے میں رہتے تھے، اور اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کہاں پر کھڑے ہوتے۔ سوال بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک دفعہ پھر سوال بھیجیے محمد والے محمد۔ جب ایک ایسا ماحول بن جائے جہاں پر یہ نظر آئے کہ اب جو طاقتور لوگ ہیں وہ اپنے اہداف کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں تاکہ وہ اپنے ہدف تک پہنچ سکیں، چاہے اس کے لیے کسی کی جان لینی پڑے، چاہے اس کے لیے کسی کو مارنا پڑے، چاہے اس کے لیے کسی کو ختم کرنا پڑے۔ یہ صورتحال مشرکین قریش کی تھی، مشرکین قریش نے 13 سال نبی کو برداشت کیا، 13 سال، 13 سال برداشت کرنے کے بعد دیکھا کہ اب اگر ہم برداشت کریں گے تو نبی جو اللہ کی طرف سے مبعوث برسالت ہونے کے دعوے دار ہیں اور اللہ کی آیات کے وصول کرنے کے دعوے دار ہیں، ان کا دین، ان کا مکتب اور ان کا نظریہ پورے جزیرۃ العرب کو فتح کر لے گا اور ہماری حیثیتیں ختم ہو جائیں گی۔ لہذا کیا کیا، جمع ہوئے تمام قبائل، اس بنیاد پر جمع ہوئے کہ اگرچہ ان قبائل کے آپس میں دشمنیاں تھیں، توجہ چاہیے آپ کی، کہ اگرچہ تمام قبائل کی آپس میں دشمنیاں تھیں لیکن سب یہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت اس فکری تحریک کے مقابلے میں ہم جمع نہ ہوئے تو ہماری موت ہے اور اس کی فتح ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جو آپس میں بلی اور بھیڑیے والی یا بھیڑ اور بارہ جو بھی اس کو مثال دیں، آپس میں جن کے اتنا اناد تھا وہ لوگ بھی جمع ہوئے کہ ہم اپنے مشترکہ دشمن کا مقابلہ کریں۔ لہذا 40 جوانوں کو 40 قبائل سے منتخب کر کے رسول کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ محاصرہ کیوں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن نے اس حوالے سے گواہی دی، کہا کہ یہ لوگ محاصرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یا نبی کو اغوا کر کے کہیں پر قید رکھے، یا نبی کو اس شہر سے باہر نکال دیں تاکہ اس تحریک کا رستہ روک سکیں، یا پھر نبی کو قتل کر دیں تاکہ یہ جو تحریک ہے یہ ختم ہو جائے. لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ چالیس قبائل کے چالیس برہنا تلواروں کو ہاتھوں میں اٹھائے جوان محاصرہ کرتے ہیں. کیوں؟ کسی ایک کے سپرد کر دیتے. جانتے ہیں کہ بنی ہاشم اتنے طاقتور ہیں کہ اگر طاقت کے استعمال کی باری آئی تو کوئی قبیلہ بنی ہاشم کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. لہذا ہر قبیلے کو شامل کرو تاکہ اگر نبی کو قتل کر دیا جائے تو پھر خون ان سب پر آئے. بنی ہاشم سب کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے. لہذا ہر قبیلے سے ایک بندہ. یہ جو ہم لیلۃ المبیت شب ہجرت پڑھتے ہیں نا, آپ لوگوں نے ہمیشہ فضائل پڑھے ہیں یعنی کمالات, لیکن آپ اور سنا بھی یہی ہے, عادت نہیں ہے تجزیے کی. اور نہ ہم عام طور پر ممبروں سے اس کا تجزیہ سنتے ہیں کہ بھئی کمال اپنی جگہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ علی سے زیادہ با کمال نبی کے بعد زمین کے سینے پر کوئی انسان پیدا ہوا ہی نہیں, کوئی شک نہیں. لیکن علی کیسے خانہ نشین ہو گئے؟ ایسا با کمال انسان 25 سال معمولی بات ہے. وہ شخص یا وہ شخصیت جس نے اسلام کی ہر جنگ میں حصہ لیا. اسلام کی ٹوٹل جو غزوات کی تعداد ہے, جنگیں دو طرح کی ہیں, ایک کو ہم غزوہ کہتے ہیں اور دوسرے کو سریہ کہتے ہیں. سریہ وہ جنگیں ہیں جن میں نبی نے خود شرکت نہیں کی بلکہ اپنی طرف سے کسی نے کسی شخصیت کو کمانڈر بنا کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ لڑو, مقابلہ کرو اور فتح کر کے آؤ. غزوہ وہ ہے جس میں خود نبی کریم نے بنفس نفیس شرکت کی, جنگ لڑی, فتوحات ہوئی, جو بھی واقعہ ہوا اس کے بعد واپس آئے. غزوات کی تعداد اسلام میں کتنی ہے؟ 27. کتنی؟ 27 غزوات ہیں. اور سرایا کی تعداد بے تحاشا ہے, کل تقریباً بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کل ملا کر 86 جنگیں ہیں 23 سال کے دوران. 23 سال کے دوران 86 جنگیں ہیں. لیکن یہ 86 کی 86 جنگیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ نے کسی کے حدود پر حملہ کیا ہو. اسلام کے دفاع کے لیے آپ نے جنگیں لڑی ہیں. اب یہ جو 27 غزوات ہیں ان میں سے ایک میں علی نہیں گئے, لیکن باقی 26 غزوات کا فاتح علی ابن ابی طالب ہے. کوئی یعنی جتنی بڑی جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں سب سے بڑا شاہ سوار, سب سے بڑا سپہ سالار, سب سے بڑا شجاع, سب سے بڑا نڈر اور سب سے زیادہ فتوحات دکھانے والا علی ابن ابی طالب. ایک جنگ میں کیوں نہیں گئے؟ وہ جنگ کون سی ہے؟ وہ تبوک کی جنگ ہے. تبوک میں نبی کریم صحابہ کو لے کے چلے گئے لیکن علی سے کہا کہ تم مدینے میں رہو. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میں منافقین نے سازش تیار کی کہ جیسے ہی یہ لوگ جنگ کے لیے نکلیں گے وہ مسلمانوں کے گھروں کو لوٹیں گے اور اس نظام پر قبضہ کریں گے. اب نبی کو یہ معلوم ہے کہ ان منافقوں کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. یا نبی کھڑے رہ سکتے ہیں یا علی کھڑے رہ سکتے ہیں. اس لیے خود تبوک کی جنگ میں گئے اور علی کو شہر میں چھوڑا کہ مدینہ کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے. تو اس کا مطلب ہے علی تب بھی حالت جنگ میں تھے جب تبوک کی جنگ میں خود موجود نہیں تھے. اب آپ تجزیہ کریں کہ 40 قبائل کے جوانوں کے ہاتھوں میں تلوار دے کر بھیجا جاتا ہے کہ نبی کو قتل کر دو، نبی کریم کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پر چھوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بستر پر سونا ہے اور میں نے نکلنا ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں میں آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھ بچا کر نکلتے ہیں، آنکھ بچا کر نکلتے ہیں اور غار ثور تک پہنچتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر موجود ہیں۔ گھر میں بستر پر کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اس شب کو شب لیلۃ المبیت کہا جاتا ہے، شب مبیت، سونے والی رات۔ لیلۃ المبیت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب جو شب میں، راتوں میں، ہمیشہ سجدے میں، رکوع میں، قیام میں اللہ کی عبودیت اور بندگی میں گزارتے تھے، یہ وہ رات تھی جب علی نے نبی کے حکم پر وہ نیند کی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی۔ چونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ تم سو جانا، علی سو گئے۔ ابن تیمیہ کو آپ جانتے ہیں، اہل حدیث مکتب فکر میں بہت بڑے عالم ہیں، لیکن اہل بیت کے حوالے سے بہت بڑے معاند بھی ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ جو بھی فضیلت اہل بیت کے حوالے سے وارد ہوئی ہو اس کو کہا جائے کہ نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، اس لیے یہ روایت ہوئے جانی ہے۔ سب سے زیادہ انہوں نے اس طرح کی روایات اور فضائل اہل بیت پر مشتمل احادیث کو انہوں نے رد کیا ہے سب سے زیادہ۔ جب لیلۃ المبیت کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ وہ سو گئے، جو سو گئے وہ تو سو گئے، ان کی کیا فضیلت ہے؟ فضیلت تو ان کی ہے جو نبی کے ساتھ گئے اور خطرات کو مول لیا۔ قرآن کریم کہتا ہے سلوات و جبر کو مدعا ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں، اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچتے ہیں، ان کی قدر و قیمت صرف اللہ جانتا ہے، کوئی فرد بشر نہیں جانتا۔ اللہ پھر ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بزنس کرتا ہے۔ اللہ کچھ دیتا ہے اور کچھ لیتا ہے۔ ان اللہ یشتری، اللہ خریدتا ہے، نفسہ اس کی جان کو خریدتا ہے۔ کس کی جان کو؟ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچتا ہے۔ اور آیت نازل ہوئی کس کے بارے میں؟ علی ابن ابی طالب کے بارے میں، اسی لیلۃ المبیت کے حوالے سے نازل ہوئی کہ علی وہ ہے جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھوں بیچا ہے۔ اور چونکہ نبی نے کہا تھا کہ آپ نے سونا ہے، علی سکون کے ساتھ سوئے اور فرمایا کہ میں نے ایسی نیند پوری زندگی میں کبھی نہیں کی تھی جیسی نیند اس رات میں نے کی ہے نبی کے بستر پر۔ جبکہ آپ ذرا تصور کریں، 40 تلوار بردار جنگجو حملہ آور ہو تو ایسے موقع پر ایک شخص سکون کے ساتھ سو سکتا ہے؟ بہرحال ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اگر یہ کمال نہیں ہے تو ذرا سوچیں علی کو نبی کے اس فرمان پر کتنا یقین تھا کہ نبی نے اگر کہا ہے کہ تم آج رات سو جانا اور کل لوگوں کی امانتیں ان کو دینا اور اس کے بعد میرے پیغام کا انتظار کرنا، جب میرا پیغام آئے تو پھر اس پیغام کے مطابق مدینہ چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر نکلنا، تو علی کو نبی کے فرمان پر اتنا یقین تھا کہ اس یقین کی بنیاد پر وہ پرسکون نیند آپ نے کی ہے جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی ایسی نیند نصیب نہیں ہوئی. یہ اس ایمان کے کمال کی علامت ہے. اب کہاں یہ مقام کہ انسان اپنا نفس اللہ کے ہاتھ بیچ دے اور اللہ کہے یشری نفسہ ابتغاء لمرضات اللہ، اللہ ان سے اپنی مرضی دے کر ان کے نفس کو خریدتا ہے. اور کہاں پر وہ مقام کہ نبی کو ڈھارس دینے کے لیے کہنا پڑے ڈر نہیں، مت ڈرو، لا تحزن، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈر کیوں رہے ہو؟ دونوں مقامات ہیں، لیکن یہاں آپ کو 40 تلواروں کے سائے میں وہ نفس مطمئنہ نظر آتا ہے، اور وہاں رسول کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ ڈرو مت، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. زبان دیجیے محمد والے محمد. حدیث کو، انہی آیات کو جب آپ مختلف کتابوں میں اور مختلف مفسرین کے ہاں تلاش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں نے علی کی دشمنی میں ان آیات کے مصادیق ہی کو بدل دیا اور انکار کر دیا کہ نہیں بھی ان کا علی سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک صحابی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ان کو امیر شام نے 4000 درہم عطا کیے کہ یہ کہو کہ یہ آیت علی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ کچھ اور آیات جو منافقین کے بارے میں تھیں ان کے بارے میں مشہور کر دو کہ یہ آیات علی کے بارے میں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ جو طبقہ صرف مفادات کے پیچھے ہے، انہوں نے نہ نبی کی حرمت کا لحاظ کیا اور نہ ہی آل نبی کی حرمت کا لحاظ کیا، چونکہ مفادات اس میں پوشیدہ ہے. اور جن طبقات کا اقتدار خطرے میں تھا اہل بیت کی وجہ سے، انہوں نے اس اقتدار کے حصول کے لیے ہر وہ کام کیا جس سے اہل بیت کو اور دین کو نقصان پہنچے لیکن ان کا اقتدار محفوظ رہے. ائمہ اہل بیت نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ علی بن ابی طالب نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ تشیع اور تسنن، اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان بنیادی ترین اختلاف کا جو محور ہے وہ سقیفہ ہے، امامت اور خلافت کا موضوع. کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے، سب جانتے ہیں. ہم واضح طور پر امامت کے ایک نظریے کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، جس کے پیچھے ہمارے پاس لاجک ہے، فلسفہ ہے، دلیل ہے، آیات ہے، احادیث ہے، واقعات ہے، قرآن ہے، سنت ہے. اور دوسری طرف ہمارے اہل سنت دوست احباب خلافت کے اس موضوع کو مانتے ہیں جو واقع ہو گیا حادثاتی طور پر. یعنی اس کے پیچھے دلیل نہیں ہے، اس کے پیچھے بس واقعہ ہو گیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے یہ کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا اعلان ایک بہت بڑا شر تھا. ہاں مانتا ہوں شر تھا، اللہ نے ہمیں اس شر سے محفوظ رکھا. یہ حضرت عمر فرماتے ہیں بخاری میں حدیث. کہنے کا مطلب یہ ہے جو میں نقطہ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بات منہی سے مکتب تشیع کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک دلیل ہے، استدلال ہے، لیکن ہمارا عام معاشرہ اس استدلال سے ناواقف ہے. ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ علی کی ولایت کو عقیدتاً نہیں بلکہ علماً بھی قبول کریں، پڑھیں اور اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں بٹھائیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہماری دلیل کیا ہے، تاکہ چاہے ہزاروں کا اجتماع ہو اور ہمارا ایک بچہ کھڑا ہو وہ کہہ سکے کہ میں سر اٹھا کر علی کا موالی ہوں، علی میرا امام ہے. دلیل کے ساتھ. آپ تاریخ پڑھیے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے کمالات, فضائل اتنے زیادہ, تمام اہل سنت کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں, کوئی منکر ہو ہی نہیں سکتا, آج بھی کوئی نہیں ہو سکتا. امام نسائی آپ جانتے ہیں, اہل سنت کے یہاں سنن نسائی کے رائٹر یا جامع, سنن نسائی بخاری اور مسلم کے بعد حدیث کی متقن اور مضبوط ترین کتاب, اور امام نسائی اس کے مؤلف. شام میں دمشق کی مسجد میں گئے, مسجد میں نماز پڑھی, دیکھا لوگ امیر شام کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں, اور ساتھ میں پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ایسی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ الامان والحفیظ. پریشان ہو گئے, کون ہے, کون ہے یہ امام نسائی؟ شیعہ نہیں, جعفری نہیں, بلکہ اہل سنت کے حدیث کے امام ہیں, لیکن پڑھے لکھے امام. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو گئے اہل سنت کی کتابوں کو, جتنا اس وقت ان کی دسترس میں تھا, جلدی جلدی ان کتابوں میں سے وہ تمام احادیث جمع کی, جو احادیث علی ابن ابی طالب کی امامت اور ان کے فضائل کے حوالے سے موجود تھیں, جو ان کی دسترس میں آیا. ظاہر ہے آج کا کمپیوٹر کا دور تو تھا نہیں, انٹرنیٹ کا دور تو تھا نہیں کہ آپ جو ہے ایک کلک کریں اور تمام کتابوں سے تمام چیزیں ایک ساتھ جمع کر سکیں. ایک ایک حدیث کے لیے آپ کو بصرہ جانا پڑتا تھا, بغداد جانا پڑتا تھا, مدینہ جانا پڑتا تھا, دمشق جانا پڑتا تھا, مختلف علاقوں کا دورہ کرنا پڑتا تھا ایک حدیث کے لیے. صحیح حدیث کو تلاش کرنے کے لیے بعض اوقات تین تین چار چار مہینے سفر کر کے آدمی وہاں پر پہنچتا تھا, حدیث حاصل کرتا تھا, اس کی تحقیق کرتا تھا, اس کے سلسلے سند کا استخراج کرتا تھا, اس کو جانچتا تھا, اس کے بعد نتیجے تک پہنچتا تھا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے, تب اس کو صحیح حدیث کے طور پر لا کر اپنے مجموعی احادیث میں شامل کر لیتا تھا. معمولی بات نہیں, امام نسائی نے یہ کام کیا, وہ احادیث جمع کی جو ان کی دسترس میں اس قلیل عرصے میں آئی, جمع کرنے کے بعد کتاب شکل دی خصائص علی, علی کی خصوصیات. آئے دوبارہ دمشق اسی مسجد اممی میں. آج کل جب آپ جاتے ہیں سیری اور زیارات کے لیے تو مرکز شہر میں جو مسجد اممی ہے اسی مسجد کی بات ہو رہی ہے. چلے گئے مسجد میں, نماز کے بعد دیکھا لوگ پھر وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے. نماز کے بعد خود اٹھے اور کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں کچھ احادیث نبی کریم کی بیان کروں. کہا بیان کیجیے. ممبر پر چڑھے اور اس کے بعد شروع کیا, اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے اس صحیح حدیث میں یہ فرمایا ہے, علی کے ایک ایک کر کے فضائل جو اس وقت کی دسترس میں تھے وہ سارے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. لوگوں کے لیے ایک نئی بات تھی کہ علی ان کے بارے میں اتنے فضائل, بڑی حیرت ہوئی, کیونکہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کو جب علی کی شہادت کی خبر ملی کہ کوفہ میں مسجد کوفہ کے محراب میں علی قتل ہو گئے ہیں, تو اسی شام کے ان شہریوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا علی مسجد بھی جاتے تھے, کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے. اس ذہنیت کے ساتھ جب امام نسائی آ کر ان کے سامنے علی کی فضائل پر مبنی احادیث کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں تو لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا. لہذا جب بیان کرنا شروع کیا تو درمیان میں روکا اور کہا کہ اے امام نسائی, یہ آپ جائیے ابھی بھی خصائص علی ان کی کتاب ہے, وہ کتاب کسی بھی لائبریری سے نکال لیجئے اور اس کو پڑھیے, اس کے مقدمے میں یہ سارا واقعہ موجود ہے اور بہت سارے مورخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں, کسی شیعہ حوالے کی بات نہیں کر رہا. جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ کیا امیر شام کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے کوئی حدیث بیان کی ہے, پہلے وہ بیان کرو. جب یہ کہا تو امام نسائی نے کہا میرے پاس صرف ایک حدیث ہے جو میں نے نبی کریم سے سنی ہے کہ نبی کریم نے امیر شام کے بارے میں کہا تھا کہ خدایا اس کو ایسے مرض میں مبتلا کرنا کہ یہ کبھی بھی اس کا پیٹ نہ بھرے. اس کے علاوہ کوئی فضیلت کی حدیث میرے پاس نہیں ہے. لیکن یہ کون ہے؟ کوئی شیعہ نہیں ہے, اہل سنت کے امام ہے, اہل سنت کے امام, اور ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں, اہل سنت بھی احترام کرتے ہیں. ان کی کتاب ان 6 کتابوں میں بنیادی ترین کتاب ہے جن کو ہمارے برادران اہل سنت اپنے دین کا منبع اور اس کی بنیاد قرار دیتے ہیں اور وہاں سے احکام لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس حد تک لوگوں کے ذہنوں کو آلودہ کیسے کیا گیا؟ حجاج کے حوالے سے ایک واقعہ میں پڑھا تھا. حجاج نے کسی قبیلے کے سردار سے لڑائی لڑی اور اس کی توبیخ کی, اس کی تصدیق کی, اس کی توہین کی, تو وہ اٹھا اور کہا کہ حجاج ہمارے بارے میں یہ رویہ اختیار نہ کرو, ہماری بڑی فضیلت ہے. کہا کہ تمہاری فضیلت کیا ہے؟ کہا کہ ہماری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہم علی سے نفرت کرتے ہیں. آپ وہ ماحول دیکھیے, ہماری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ہم علی سے بغض رکھتے ہیں. اور اس کے لیے آگے وضاحت کی, کہا کہ ہم تو جب کوئی رشتہ لینے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو بچی ہے یا یہ جو لڑکا ہے اس کا تعلق ایسے خاندان سے تو نہیں ہے جو علی کو پسند کرتا ہو, اگر ایسا ہو تو ہم پھر اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارے پورے اس قبیلے کے اندر کسی کا نام نہ علی ہے, نہ فاطمہ ہے, نہ حسن ہے, نہ حسین ہے, اس لیے ہم یہ نام بھی نہیں رکھتے. یہ وہ ماحول تھا. سوال یہ ہے کہ اس ماحول تک وہ اسلامی معاشرہ کیسے پہنچا جس اسلامی معاشرے کو رسول خدا نے اپنی زندگی کے آخری حج سے واپسی پر یہ پیغام دیا تھا کہ جس کا میں مالک ہوں علی اس کا مالک ہے, جس کا میں امام ہوں علی اس کا امام ہے, جس کا میں ولی ہوں علی اس کا ولی ہے, جس کا میں سردار ہوں علی اس کا سردار ہے. علی کو پکڑو اس لیے کہ علی نفاق اور ایمان کے درمیان حد فاصل ہے. جو علی سے محبت کرے مؤمن ہے اور جو علی سے دور ہو جائے وہ منافق ہے. وہ معاشرہ جو اس مقام پر پہنچا ہوا تھا اتنے کم عرصے میں تنزل کرتے 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 اس مقام پر پہنچا کہ اب علی کا بغض اور علی کی نفرت اس معاشرے کا امتیاز بن گئی. وجہ کیا ہے؟ ان وجوہات کو تلاش کریں. میں دو اور باتیں عرض کرتا ہوں. سلام سروان بھیجو میں محمد والے محمد. جو مجھے اگلی مجلس میں بھی جانا ہوتا ہے اس لیے میں گھبرا کے دیکھ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے لیٹ ہو جاؤں اور ادھر آپ کا زیادہ ٹائم لے لوں. ایک دو پھر سروات دیکھیے میں محمد والے. میں کسی عیسائی مورخ کا پڑھ رہا ہوں, غالباً جان جو نام کا جملہ ہے یہ, میں ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہے, کہنے لگے کہ علی وہ مظلوم تاریخ ہے, تاریخ کے وہ مظلوم جن کے فضائل ان کے دشمنوں نے ان کے بغض میں چھپائے اور ان کے دوستوں نے اپنی جان کے خوف سے چھپائے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان فضائل کو اتنا جلا اور روشنی بخشی کہ آج دنیا میں جہاں علی کا نام جاتا ہے لوگوں کے سر جھک جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علی چونکہ اللہ کی ولایت کے تسلسل کا نام ہے. اللہ جب کہتا ہے اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر یعنی ولی خدا. جب اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, کہ تمہارا مولا, تمہارا آقا, تمہارا مالک, ولی اللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں, انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے. اب یہاں پر آپ کہیں نا ترجمہ کہیں کہ اللہ تمہارا دوست ہے، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ نہیں دی آپ نے. ترجمہ کریں نا کہ اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا دوست ہے نہیں، اللہ تمہارا مالک ہے. اگر غدیر میں دوست ہے تو یہاں پر اللہ بھی دوست ہے، اور اگر یہاں پر اللہ تمہاری جانوں کا مالک ہے تو غدیر میں علی بھی مالک ہے. جو معنی انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین اور ایمان وال ایمان لانے والے وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو حیات دیتے ہیں، نماز کو زندہ کرتے ہیں، نماز کو پھیلاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات دیتے ہیں. کس کیفیت میں؟ جب وہ رکوع میں ہوتے ہیں. کون تھا پوری تاریخ میں رکوع کے عالم میں زکات دینے والا؟ علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب. جب قرآن ان آیات میں بتاتا ہے، اگر آپ یہی نقطہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، اسی آیت کو دیکھیے. کیا اس آیت میں کہیں پر ایسی بات ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، جہاں پر اللہ کی ولایت ختم ہو جائے گی اس کے بعد نبی کی ولایت شروع ہوگی، وہ ولی ہوں گے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی اور تمہارا ولی ہوگا جس کی یہ صفات ہوں گی؟ کیا ایسا ہے؟ کیا ان کے درمیان فاصلہ ہے کہ اللہ کی ولایت اور ہے، نبی کی ولایت اور ہے، اور ولی کی ولایت اور ہے؟ نہیں، ایسا کوئی فاصلہ قرآن نے تو نہیں دکھایا. قرآن کہتا ہے جہاں اللہ تمہارا ولی ہے وہی نبی تمہارا ولی ہے، جہاں نبی تمہارا ولی ہے وہی علی تمہارا ولی ہے. قرآن یہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. علی مسجد میں ہے، نماز مصروف ہے، ایک ضرورت مند داخل ہوتا ہے، تمام لوگوں سے پوچھتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، کہتا ہے کوئی ہے جو اس فقیر کی مدد کر سکے، مجھے مدد کی ضرورت ہے. ساری مسجد بھری ہوئی ہے لیکن سب خاموش، کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا. علی بھی خاموش ہے اور نماز میں مصروف ہے. ایک وقت آتا ہے جب وہ سائل پلٹنے لگتا ہے، پلٹنے سے پہلے کہتا ہے کہ بارلہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان سب سے مانگا لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی. جہاں جہاں سائل نے اللہ سے مانگا وہی اللہ کے ولی نے ہاتھ آگے کیا کہ اب تم نے بندوں سے نہیں اللہ سے مانگا ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، آؤ اور اپنا حق لے کر جاؤ. اور اس پر اللہ کو پھر یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی. کچھ علی دشمنوں نے ان آیات کا بھی انکار کر دیا، نہیں نہیں یہ آیت تو علی کے بارے میں ہے، اور مختلف توجیہات شروع کر دی. میں ان کو یاد نہیں جاتا چونکہ ٹائم نہیں ہے. اور کچھ نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، علی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور انگوٹھی بہت قیمتی تھی، بہت مہنگی انگوٹھی تھی. جیسے آج کل بعض دنیا دار لوگوں کے ہاتھوں میں انگوٹھی ہوتی ہے، اس کی قیمتیں بیرونی منڈیوں میں لگتی ہے، گویا اس طرح کا تصور پیش کرتے ہیں علی کے ہاتھوں میں اتنی قیمتی انگوٹھی تھی، اس لیے اللہ کو بڑا پسند آیا. یہ مادی سوچ تمہیں مبارک ہو، اللہ کے لیے سونے اور مٹی میں اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے رسول کو ہیرے اور پتھر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، ہیرا بھی پتھر ہے اور پتھر بھی پتھر ہے. جہاں اللہ کا رسول اللہ کا ولی کسی چیز کو چھو دے وہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز بن جاتی ہے. ان کے لیے ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. لہذا جب ایک شخص نبی کریم کی بارگاہ میں رشتہ لینے آیا بڑی جرت کی اسے، قبیلے کا سردار تھا، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. رسول خاموش رہے. جب خاموش رہے اس نے دوبارہ اصرار کیا، دوبارہ کہا خاموش رہے، تیسری دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنے سرخ بادلوں والے اونٹ ہیں، اتنے محلات ہیں، حویلیاں ہیں، اتنے باغات ہیں، اتنا سرمایہ ہے، میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا. جو ہماری مادی سوچ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، آج بھی ہم اسی طرح کی مادی سوچ میں گم ہیں. اس لیے جب رشتے کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے پاس پیسہ کیا ہے، بینک بیلنس کیا ہے، اور اس کا پیسوں کا بیک گراؤنڈ، مادی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا متقی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا وہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی زندگی کتنی پاکیزہ ہے. یہ دیکھتے ہیں اس کے پاس بینک بیلنس کیا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے نہیں ہے، اپنا مکان ہے یا نہیں ہے. نہیں بھائی، یہ معیارات آپ کے ہو سکتے ہیں، نبی کے اور آل نبی کے نہیں آئے. جب وہ شخص اس طرح کی باتیں کرتا ہے، نبی کریم جو کہ رحمت دو عالم ہے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، زمین سے وہ سنگریزے اٹھاتے ہیں، یوں اس کے چہرے پر پھینک دیتے ہیں. یہ سنگریزے سنگریزے نہیں رہتے، ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جب ہیرے جواہرات میں تبدیل ہوتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں، تو اپنی دولت پر ناز کر کے یہاں میرے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنا چاہتا ہے، تو کیا میں تیری دولت سے محروم ہوں گا؟ پوری دنیا نبی کے ایک اشارے کی محتاج ہے، پوری دنیا کے خزائن علی کے پاؤں کی ٹھوکر کے محتاج ہے. جو لوگ ان آیات کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں، فوراً کہتے ہیں علی کے پاس چونکہ بہت قیمتی انگوٹھی تھی. پہلی بات ہے، اگر علی کے پاس قیمتی انگوٹھی ہوتی تو علی ان قیمتی چیزوں کا محتاج نہیں تھا. وہ کب کے ہمیشہ کے لیے اس انگوٹھیوں کو بیچ کر معاشرے کے غریبوں میں تقسیم کر چکے ہوتے. قیمتی چیزوں کی مجبوری نہیں ہے، آپ کی ہے. علی جب بازار جاتے ہیں لباس خریدنے کے لیے تو اپنے غلام کو قیمتی خرید کر دیتے ہیں اور خود سستا خریدتے ہیں. علی وہ ہے، علی کی نگاہ میں یہ مادی قیمتیں حیثیت نہیں رکھتی. اللہ بھی اس لیے قیمت نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے. علی کا دل اللہ کا گھر ہے، عرش الرحمان ہے. اس لیے جب اس دل میں اللہ دیکھ رہا ہے کہ علی جو قدم اٹھاتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے اٹھاتے ہیں، تو وہاں پر اللہ بھی اپنی مرضی علی کے ہاتھوں کو روک کر دیتا ہے. سلام دیجیے محمد والے. ایک دفعہ پھر سوال پیشے گا محمد والے. کربلا علی کی ان عظمتوں کا وہ شاہکار ہے جہاں پر ہم علی اور اولاد علی کی قربانیوں کے وہ مظاہر دیکھتے ہیں جس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملی. وہ مظاہر آج ایک ایسی ہستی کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو شبیہ ہے رسول ہے. حسین فرماتے ہیں کہ یہ علی اکبر وہ جوان ہے کہ جب میرا دل تڑپتا ہے کہ میں کسی طرح سے رسول کے جمال انور پر نگاہ دوڑاؤں تو تب میں علی اکبر کو بلاتا ہوں، اسے چہرے کو دیکھتا ہوں. وہ جوان علی اکبر کوئی معمولی جوان نہیں ہے، معمولی جوان نہیں. علی اکبر وہ ہے جو مدینہ میں اپنی کرامت نفس کے حوالے سے زبان زد عام اور معروف ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب محتاج، ضرورت مند، فقیر، فقرا مدینہ میں باہر سے آتے تھے اور ان کو تلاش ہوتی تھی کوئی ان کی مدد کرے، اور وہ کہتے تھے کوئی ہے جو ہماری ہماری مدد کریں. تو لوگ کہتے تھے بنی ہاشم کے کوچے میں داخل ہونا جس گھر کے دروازے کے اوپر چراغ جل رہا ہو دن کی روشنی میں, یہ علامت ہوتی تھی کرامت نفس کی, سخاوت کی. جس گھر کے دروازے پر چراغ جل رہا ہو اس پر دستک دینا, خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے. جب وہاں پر جاتے تو پتا چلتا یہ علی کے پوتے اور حسین ابن علی کے دلبند علی اکبر کا گھر ہے, اور جب محتاج مانگتا تو جو ہوتا سب کچھ عطا کیا جاتا اور دامن بھر کے بندہ واپس آتا. علی اکبر وہ علی اکبر. بعض مورخین نے لکھا ہے جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ رک جاتے تھے چونکہ جمال نبوی کا نظارہ کرتے تھے. کربلا میں بھی ایسا ہی منظر. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب سارے اصحاب شہید ہو گئے اور اہل البیت کی باری آئی تو ایسے موقع پر حضرت علی اکبر آئے امام حسین کی بارگاہ میں, مولا اب مجھے اجازت دیجیے چونکہ بیٹے کا معاملہ ہے, لوگوں کے بیٹے تو شہید ہوئے ہیں, اصحاب تو شہید ہوئے ہیں. حسین ابن علی نے ایک لمحے کے لیے درنگ نہیں کیا, سوچا نہیں, کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے تم جاؤ, لیکن ایک کام کرنا, پہلے خیموں میں جاؤ اور اپنی کبھی اما سے اور باقی مقدرات سے اجازت دے دو. زینب سلام اللہ علیہا کا جو رشتہ ہے نا حضرت علی اکبر سے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. زینب عشق کرتی ہے علی اکبر سے, عشق کی اندر کو محبت ہے, اسی لیے اپنے ہاتھوں پالا پوسا ہے. ٹائم کم ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, اپنے ہاتھوں سے پالا پوسا ہے. اس لیے جب علی اکبر خیام میں آئے تو اونچی آواز سے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے گھر والوں اور گھر والیوں آپ سب پر میرا سلام ہے, مجھے اجازت دیجئے اب میں جانا چاہ رہا ہوں, اب ہماری ملاقات بہشت میں ہوگی. جب یہ کہا ساری مقدرات جمع ہو گئی, بیویاں جمع ہو گئی, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جمع ہو گئے, اور جب یہ سب جمع ہو گئے تو سب نے علی اکبر کو اپنے آپ سے لپٹا لیا. ایسی کیفیت تھی کہ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ یہ وہ منظر تھا جس کو دیکھ کر حسین بلک بلک کر روئے اور ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی حسین کی جان نکل جائے گی. بلک بلک کر روئے جب یہ منظر دیکھا کہ کس طرح سے اس نوجوان کو یہ خواتین رخصت کر رہی ہیں, بڑی مشکلوں سے یہ نوجوان ان خواتین سے رخصت ہوا اور میدان کی طرف آیا. مختصر کر رہا ہوں, لیکن جب وہ میدان کی طرف جانے لگے تو منظر عجیب تھا. منظر عجیب تھا, کیسا منظر تھا؟ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ جب علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے تو حسین سے رخصت ہونے کے بعد جیسے ہی آگے بڑھے محسوس کیا کوئی پیچھے آ رہا ہے. کیا دیکھا؟ حسین کا ہاتھ کمر پر ہے, کمر جھک رہی ہے اور اپنے بیٹے کے پیچھے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں. واپس پلٹے, بابا سے کہا بابا آپ جائیے, آپ آرام کیجیے, مجھے اجازت دیجیے میں جا کے کروں. لیکن حسین کا, حسین کی جان علی اکبر میں ہے, حسین کے عشق کا محور علی اکبر ہے, لہذا کیسے جانے دے, کیسے اپنا دل علی سے, علی اکبر سے الگ کریں. روتے رہے اور کہتے رہے, ایک جملہ وہاں پر ارشاد فرمایا, عجیب جملہ تھا اور تاریخ کے تمام مصنفین نے لکھا ہے, قد برأش اللهم اشهد, بارگاہ تو گواہ رہنا, قد برز الیہم غلام, اب میں نے اپنے خاندان کا وہ جوان ان اشقیاء کی طرف بھیجا ہے جو اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ, جو اپنے خلق کے اعتبار سے, اپنی گفتگو کے اعتبار سے, اپنے لب و لہجے کے اعتبار سے, اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے تیرے پیارے رسول کا شبیہ تھا. گویا جب علی اکبر چلتے تھے لگتا تھا رسول جا رہے ہیں, جب بولتے تھے لگتا تھا رسول بول رہے ہیں, جب ان کے چہرے پر نگاہ پڑتی لگتا رسول کا چہرہ ہے. ایک ایسا جوان میدان کی طرف جا رہا ہے. میدان میں چلے گئے اور جا کر حملہ کیا, اپنا تعارف کروایا, اشیاء پر پل پڑے اور سینکڑوں کو فنار کیا. ایک وقت آیا بہت زیادہ طرح تھک گئے، جب اس تھکن کی کیفیت میں نڈھال ہوئے واپس آئے بابا کی بارگاہ میں، دو نقطے عرض کروں گا، بابا کی بارگاہ میں واپس آئے، کہا کہ بابا جان قد اجہدنی، مجھے اس پیاس نے اتنا نڈھال کر دیا ہے کہ اب یہ تلوار مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی، کیا آپ مجھے دو گھونٹ پانی کے پلا سکتے ہیں؟ دو گھونٹ پانی کے چاہیے۔ اب عبداللہ حسین کے لیے بڑا سخت ہے کہ یہ شبیہ ہے رسول، جوان بیٹا بابا سے پانی مانگے اور بابا اس کو پانی نہ دے پائے، بہت سخت ہے کہ بابا سے مانگے اور بابا پانی نہ دے پائے۔ کہا بیٹا آ جاؤ ذرا میری زبان اپنے منہ میں لے لو اور دیکھ لو، اگر کچھ ہے تو وہ چوس لو، پھر چلے جانا، لیکن یاد رکھنا بہت کم وقت رہ گیا ہے، تم جاؤ گے میرے جد کی بارگاہ میں، میری والدہ فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں، وہ تمہیں سیراب کریں گے۔ اس جوان نے آگے بڑھ کر زبان حسین کو اپنے منہ میں لیا، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ جھٹکا کھا کے پیچھے چلے گئے۔ کہا کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوئی، آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے، بابا آپ اتنے پیاسے ہیں اور آپ نے بتایا۔ بعض اہل دل نے لکھا ہے کہ یہاں پر علی اکبر نے اپنے بابا سے کہا، بابا اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں مر سکوں اور میں جام شہادت نوش کر لوں۔ کیوں کہا؟ اہل دل عرفا میں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی حسین نے علی اکبر کی طرف دیکھا کہ دشمنوں کی طرف سے تیر آ رہے ہیں، یہ اتنا عزیز بیٹا ہے کہ وہاں پر کرامت کے ذریعے سے ان تیروں کا رخ موڑ دیتے تھے اور علی اکبر بچ جاتے تھے۔ اب علی اکبر مانگ رہے ہیں اور موت مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بابا اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں جام شہادت نوش کر سکوں۔ مولا اجازت دے دیتے ہیں، یہ جوان واپس آتا ہے، میدان میں آنے کے بعد لشکر اشیاء پر حملہ شروع کر دیتا ہے، بہت ساروں کو مارتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے، حسین ابن علی کا یہ جوان بیٹا زخموں سے چور ہے، تیر اس کے زخموں سے چور ہے، بدن کے ہر ہر حصے میں سوراخ ہے، ایسی کیفیت میں بدن کا خون بہتا ہے اور گھوڑے کی آنکھوں پر آ جاتا ہے، گھوڑے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ لشکر اشیاء میں گھس جاتا ہے، جیسے ہی گھوڑا گھستا ہے چاروں طرف سے تلواروں کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان تلواروں کے حملوں میں فقط تقوہ اربن اربا، محدثین نے اور تاریخ نویسی نے لکھا ہے کہ جسم کے ٹکڑے ہونے لگے۔ ایک وقت آیا کہ علی اکبر نے آواز دی کہ بابا اب آئیے علی اکبر کو سنبھالیے، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ لیکن ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب منظر ہے، چونکہ یہ منظر حسین کے لیے انتہائی سخت ہے، اس لیے تاریخ حدیثوں میں سے بعد میں لکھا ہے، خصوصاً حنیف ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک اونچے قد کی خاتون دوڑ کر آئی اور اب حضرت علی اکبر کے سرحانے کھڑی ہو گئی، رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون خاتون ہے؟ کہا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ حسین نے جب زینب کو دیکھا توجہ ہٹ گئی، زینب کے آنے کا فلسفہ کیا ہے؟ بعض محدثین نے لکھا ہے زینب اس لیے علی اکبر کے سرحانے آئی کہ حسین کے عشق کی کیفیت کو جانتی تھی، انہیں خوف تھا کہ کہیں جوان بیٹے کی اس کیفیت کو دیکھ کر حسین کی روح نہ نکل جائے، اس لیے سرحانے آئی تاکہ حسین کی توجہ بٹے۔ جیسے ہی حسین نے زینب کو دیکھا، زینب کو خیام میں پہنچایا، اپنے جوانوں سے کہا کہ علی اکبر کو اٹھاؤ، علی اکبر کو اپنی آغوش میں رکھا، اپنے زانوں پہ ان کا سر رکھا۔ اب ذرا غور کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ ایک جوان بیٹا جب بوڑھے باپ سے جدا ہو رہا ہو اور جوان بیٹا بھی علی اکبر جیسا ہو اور باپ حسین جیسا ہو۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے قیمتی متاع انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ فرمایا جوان بیٹا ہے۔ کہا کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا کہ اس جوان بیٹے کا بچھڑ جانا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو قربانگاہ تک پہنچایا، شرع ان کے گلے پہ رکھا، اور جب ذبح کرنے لگے تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے اسماعیل کو بچا لیا اور بھیڑ آ گیا۔ جب اسماعیل گھر پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو واقعہ سنایا تو زوجہ لپک کر آئی، اسماعیل کو اپنے سینے سے لگایا، فوراً اس کے گلے کی طرف دیکھا کہ میرے بیٹے کے گلے پر کوئی زخم تو نہیں آئے۔ جب تصور کیا، اس تصور کی وجہ سے زمین پر گری، بیمار ہوئی، اور حدیث میں ہے کہ اسی بیماری کی کیفیت میں ابراہیم کی زوجہ دنیا سے چلی گئی۔ یہاں پر ذرا آئیے، کربلا کے ابراہیم کو بھی دیکھیے، کربلا کے اسماعیل کو بھی دیکھیے، علی ابن ابی طالب کا جگر گوشہ حسین اپنے جگر کے ٹکڑے کے بدن سے تیروں کو ایک ایک کر کے نکال رہا ہے، اور یہ بیٹا اپنے باپ سے کیا کہتا ہے، بابا میں دیکھ رہا ہوں میری نانی حضرت فاطمہ الزہرا مجھے پکار رہی ہے، میرے دادا حضرت علی مرتضیٰ مجھے پکار رہے ہیں، میرے نانا حضرت رسول خدا مجھے پکار رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں علی اکبر ذرا جلدی آؤ تاکہ ہم تمہیں سیراب کر سکے، حوض کوثر تمہارا مشتاق ہے۔
Amen.